اب آپ دیکھیے کہ ان آیات کا ذرا سا مزید انالیسس کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کیوں کرو. جواب وہیں پر ہے، صرف آپ کی سوچ استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو سکھا دے رہے ہیں، اور آپ کا امتحان بھی اسی میں ہوگا کہ آپ نے اپنی عقل کتنی استعمال کی، غور و فکر کتنا کیا. کیونکہ ویسے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے نا اگر ہم اپنے سوچ کو بیدار نہیں کرتے. یہاں آنے کا مقصد صرف چیزوں کو رکھنا نہیں ہے، سوچنا ہے. سوچیں گے تو پھر دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے. اچھا، اب میں پوچھتی ہوں کہ عبادت کرو کیوں کرو. پہلی وجہ کیونکہ اس نے پیدا کیا، الذی خلقکم. اور کوئی وجہ؟ والذین من قبلکم. اور کوئی دلیل؟ الذی جعل لکم الارض فراشا اور والسماء بناء اور وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ایک ہی بات ہے، ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ عبادت کا فائدہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. ہم بچیں گے، ہمیں فائدہ ہے. لیکن عبادت کی تکمیل کہاں ہوتی ہے، کس چیز سے؟ عبادت کرو مگر کیسے؟ لا تجعلوا للہ اندادا، ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے، تو بہت سے لوگ عبادت بھی کرتے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیے رکھتے ہیں، یا کا نابود نہیں کرتے. یہ بات دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے شرط کیا ہے، لا تجعلوا للہ اندادا، اس کے برابر کسی اور کو قرار نہیں دینا. ہاں، یہ انتہائی ضروری ہے. فائدہ لعلکم تتقون، ٹھیک. یہ ہے فائدہ عبادت کا، کہ ہم بچ جائیں گے. اگر کوئی آپ سے پوچھے تم اپنے رب کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ رب نے کہا ہے نا. عموماً ہم یہی کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں. یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں. اس سے بڑا کوئی اور ہے نہیں. اس نے سب کچھ ہمیں دیا، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، سب کچھ تو وہ دے رہا ہے، تو ہم عبادت کسی اور کی کیوں کریں؟ تو فائدہ کیا ہے؟ ہمارا ہی ہے کہ ہم بچ جائیں گے. شرط کیا ہے اس کے لیے، یعنی عبادت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں. وہ کون کون سی چیزیں؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کس کی کرتے ہیں؟ انداد میں کون کون شامل ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، آگ، فرشتے، اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اور بزرگوں کی بسا اوقات. اچھا، سارے معبودوں کے نام لکھ لیجئے آپ اپنے پاس. فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد میں آپ کو لسی مطلب بتایا تھا، ندا یا ندو کا، کہ جدھر منہ آیا ادھر بھاگ نکلنا، یعنی جس پہ دل اتر گئے اسی کی پرستش شروع کر دی. عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے بن کے رہنا ہے، اللہ کے بننا ہے، کسی اور کا نہیں بننا، کسی اور کو اپنا معبود یا عبادت کے لائق نہیں سمجھنا. کیوں نہیں سمجھنا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ اتنے خوبصورت لگتے ہیں جب لوگ گنگا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، یا بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے، سورج نے کیا بنایا؟ کہ سورج کی عبادت کیوں نہیں کرنی، اللہ کی کیوں کرنی؟ اس لیے کہ اس نے یہ اور یہ کیا. سورج کی کیوں نہیں کرنی؟ سب سے پہلے پوچھیں کیا اس نے مجھے بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، پانی اتارا، رزق نکالا، پھر اس کی عبادت کس لیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آپ کو دلیل دی ہے کہ جو لوگ بھی کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس نے تم کو بنایا، کس کو بنایا، کیا ملتا ہے تمہیں اس سے. یعنی سورج تو خود بیچارہ کسی کے بنائے سے بنا ہے. اور کس کی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ آگ کی، آگ کی پوجا کرتے ہیں. گائے کی کرتے ہیں، پتھروں کی کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ انہوں نے، پہاڑوں نے، پتھروں نے کچھ نہیں بنایا، یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے. ہم اللہ تعالیٰ کی کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इबादत उस वक्त तक होती नहीं जब तक के सारे माबूदों पे क्या ना कर दिया जाए, ला। ये जो ला तजलूल इल्ला ये अंदाजा है, दरअसल में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लिखिए इसके करीबी कहीं, ला तजलूल इल्ला ही अंदाजा इक्वल टू क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अंतम तालमून, और तुम इल्म रखते हो, इससे क्या पता चलता है, इल्म जरूरी है। किस बात का इल्म जरूरी, अपनी इब्तिदा इंतहा का। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत का हुक्म इल्म के बगैर नहीं दे रहे, वहां भी इल्म को हुज्जत बनाया जा रहा है। अच्छा, एक तो हमने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, अब जरा छोटी छोटी बातें भी करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि सूरज खुदा नहीं है, पत्थर नहीं है, बुत नहीं है, गाय नहीं है, सांप नहीं है, लेकिन हम बसा औकात छोटी छोटी चीजों को शरीक बना लेते हैं। मसलन, अगर घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, अगर डॉक्टर ना होता तो मैं मर जाती। तो फिर हम क्या समझते हैं, तो हमें बचाने वाला कौन है, कुत्ता और डॉक्टर? नहीं, अगर कुत्ते की वजह से हमको फायदा पहुंचा या किसी डॉक्टर की वजह से पहुंचा तो भी अल्लाह के इज़्ज़त से पहुंचा। बस औकात आपने देखा होगा डॉक्टर सर पे खड़े होते हैं और मरीज क्या होता है, मर जाता है ना। तो फिर जिंदगी देने की ताकत किसी डॉक्टर में नहीं है, वो तो एक सबब है, जरिया है जो अल्लाह ताला के इज़्ज़त से काम करता है। इसी तरह दूसरी चीजें भी, इब्न मर्दुया की एक रिवायत है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। आपने फरमाया, क्या तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते हो? यूं कहो, जो अल्लाह अकेला चाहे। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक और चीज जिस पे जरा मजीद गौर फिक्र किया जा सकता है, वो है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अगर तुम्हें शक है कि ये किताब हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो क्या करो, इस जैसी ये किताब बना लो। ये किसको कहा गया था, सबसे पहले किसको कहा गया था? अरबों को कहा गया था, जिनकी जबान अरबी थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी अरबी में शेर कहते थे, जिनके पास दुनिया का कोई और इल्म फन न था सिवाय शेरो शायरी। उस जमाने में अगर किसी चीज की धूम थी तो वो जबान थी, शेरो शायरी थी। उनके यहां अगर कोई जहनी एक्टिविटी होती तो वो जबानदानी की होती, किसी की बड़ाई मानी जाती तो ये देखा जाता कि वो कितना बड़ा शायर है। लेकिन हम देखते हैं कि आज तक कोई भी सूरत बना के ला नहीं सका। कई लोगों ने कोशिश भी की, मसलन मुसलमा कज़्ज़ाब ने कोशिश की कुरान पाक की नकल उतारने की, मंसूर हल्लाज ने की, फिर इसी तरह इब्नुल मुकफ़ा ने की, अरबी अदब के बहुत बड़े बड़े लिखने वाले थे। लेकिन जो कुछ कुरान पाक में है उसकी मिसाल कोई न ला सका। 1400 साल गुजर चुके हैं, ये चैलेंज आज भी इस किताब में मौजूद है, लेकिन कोई भी इस जैसी एक सूरत या एक आयत भी बना नहीं सका। जिन लोगों ने कोशिश की भी तो वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। जो टेक्स्ट उन्होंने कुरान के मुकाबले में पेश की वो अपनी जबान, अपने मानी, अपने उसलूब के एतबार से किसी तरह भी कुरान पाक का मुकाबला नहीं करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हम देखते हैं कि बाज़ लोगों ने कुरान पाक के अल्लाह ताला की तरफ से होने का किन अल्फाज में इकरार किया। अरब के सरदार असद बिन ज़रारा ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के सामने इकरार किया कि हमने खामखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके अपने रिश्ते नाते तोड़े, ताल्लुकात खराब किए, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص مسمہ، یعنی جن کا نام قیس بن نصیبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے، جن کا جواب آپ نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحاء اور بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، ہیمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی طرح میں نے آج تک کہیں نہیں سنا، تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو۔ تو انہی کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کے 1000 لوگ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کے کلام جیسا میں نے کہیں نہیں سنا۔ علامہ سیوطی جو ہے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور احنس بن شریح رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنیں۔ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، اور یہ آپ کو مانتے نہیں تھے یہ لوگ، لیکن پھر بھی آپ کا کلام سننے کے مشتاق تھے۔ ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے، تو اس میں ایسے نئے ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بہت بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی چیز اٹھی کہ قرآن سنے، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک کرنے پہ سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے کو مجبور کر دیا، پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹے، تو راستے میں پھر اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں، آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو احنس بن شریح نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو احنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمت چلی آئی، یعنی ہماری رقابت رہی ہے، قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پہ اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا، انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ کفر کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہاں مقابلہ بازی اور حسد، اسی لیے تو ان کو کافر کہا گیا نا، کہ سن لیا، دل نے اعتراف کر لیا لیکن زبان نے اقرار نہیں کیا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ایسے لوگ جب مقابلے پہ اتر آئے تو سواؤں علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیونکہ پیچھے مقاصد کچھ اور ہے نا ان کے۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے اپنے دشمنوں پر بھی زبردست اثر ڈالا، کیونکہ یہ کسی انسان کی بات ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جدید طور کے لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں، مثلا فرانس کے ایک مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈرس، جس کو حکومت فرانس نے قرآن پاک کی 62 صورتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا فرانسیسی زبان میں۔ انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو اعتراف کیا، فرانسیسی عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہے، بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل و علا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی عظیم تاثیر کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں. 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا. مسیحی مشن جو ہے، یعنی جو لوگوں کو کرسچن بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی پھر مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہوا. یعنی ان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ جن تک قرآن کی دولت نہیں پہنچتی ان کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن جو شخص ایک دفعہ قرآن پاک سن لے، سمجھ لے اور اس کے دل پر یہ کتاب لگ جائے، پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل اس کے لیے کھل جائے، پھر اس دل میں کچھ اور نہیں سماتا، اس دل میں کوئی اور چیز جگہ نہیں بناتی. تو یہ ایک زندہ معجزہ. آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اس زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جس سے اس دور کے جو بڑائی یا تھاٹ قائم تھی اس کو توڑا گیا ان کے معجزات کے ذریعے، اور ان کی نبوت کو ثابت کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، تو ان کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس سے جادوگری کے زور کو توڑا گیا اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی کا بہت زور تھا. شاعروں کے کلام کو خانہ کعبہ کے دروازے پر سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے شعراء کو منتخب کر کے انعامات دیے جاتے تھے، اور پورے عرب میں ان کا چرچا ہوتا تھا، اور سب سے بڑی عزت و قابلیت کی مسند پہ ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام دیا گیا کہ جس کے مقابل کوئی نہ لا سکا. لبید بن ربیعہ عربی کا ایک ایسا ہی شاعر ہے جس کی نظم خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تھی. تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی اور یہ 3 آیات لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی، تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انا آتیناک الکوثر کے وزن پر ما ھذا کلام البشر، کہ اس کی تو 4th آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی، یہ ایسا تو زبردست کلام ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کیونکہ میرے سے بڑا کلام آ گیا ہے، اس لیے آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا، اور اس نے شعر و شاعری چھوڑ دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اس میں بے پناہ چیزیں ایسی ہیں، مثلاً بعض پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ جو اس دور میں کی گئی 1400 سال پہلے، اور آج وہ ثابت ہو رہی ہیں، آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جو اس کی سچائی پر دلیل ہیں. یعنی اگر کسی کو بھی شک ہے اس کتاب میں، تو بہت سے دلائل اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اپنا شک دور کر سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے، اگر تم نے اس کتاب کو نہیں مانا اور اس کتاب کے لانے والے کو نہیں مانا، تو پھر تمہیں آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. بچو اس آگ سے. تو آج سے بچنے کا نسخہ پھر کیا ہے؟ اس کتاب پر ایمان، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. اور یہ جو چیلنج ہے، یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ 4 جگہوں پر آیا ہے. سورۃ یونس آیت 14، سورۃ ہود آیت 34، سورۃ بنی اسرائیل آیت 88، سورۃ طور آیت 34. 4 اور جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے، تو اس جیسی اور کوئی سورت یا آیات بنا لاؤ، لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو سرنڈر کر دو، ہار مان لو، اسی میں تمہاری خیر ہے. ہار ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم نے سچائی کو مان لیا، اور جو اس کو مان لے اسی کے لیے بھلائی ہے. یہ کسی لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، انسان، زمین، آسمان، بارش. پھر توجہ دلائی کہ یہ قرآن بھی اسی رب کی طرف سے ہے. جس طرح انسان، آسمان اور زمین کوئی نہیں بنا سکتا، اسی طرح قرآن کی ایک صورت بھی کوئی اور نہیں بنا سکتا. پھر اگر حقیقت یہ ہے تو تم مان کیوں نہیں لیتے؟ اٹس اے لاجیکل کنکلوژن کہ انسان کو اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ پھر مان جاؤ. ایک اور بہت دلچسپ کسی نے واقعہ لکھ کر بھیجا ہے، ابراہیم بن ادہم کا واقعہ پڑھ کر لگا کہ عمل ایسا ہونا چاہیے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ فقر اختیار کرنے سے پہلے ابراہیم بن ادہم نے ایک مرتبہ غلام خریدا، یعنی ابراہیم بن ادہم ایک عام انسان تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک غلام خریدا. اس کو لے کر پہنچے تو پوچھا کیا کھاؤ گے، غلام نے کہا آپ جو کھلائیں گے کھا لوں گا. ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کیا پہنو گے، غلام بولا جو آپ پہنائیں گے پہن لوں گا. ابراہیم بن ادہم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، غلام بولا جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا. ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا کام کرو گے، غلام بولا جس کا آپ حکم دیں گے. ابراہیم بن ادہم نے کہا تمہاری کوئی درخواست، غلام بولا غلام کو درخواست سے کیا کام. ابراہیم بن ادہم غلام کی درخواست سن کر عالم تحیر میں کھو گئے اور اپنا گریبان پکڑ کر کہنے لگے کہ اے بندہ مسکین، تو بھی اپنے آقا سے اسی طرح پیش آ جس طرح یہ غلام کہتا ہے. بہت دیر تک ان تنیم بے ہوشی کا عالم ساری رہا اور بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے اور سر جھنجھتے رہے. جب ہوش میں آئے تو اس غلام کو آزاد کر دیا. تو انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عبادت، ایسی ہی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب کی ہر بات کو بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی مشکل سے مان لینا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہم پہ مہربان ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، رزق وہ دیتا ہے، اسی نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، اسی کی طرف واپس جانا ہے، تو اس کی بات آخر کیوں نہ مانے اور اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کی بات مانا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.